أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ باقی کے ہر زمانے میں لوگوں نے غیر اللہ کے لیے ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے القاب، ایسے ایسے نام تجویز کر لیے کہ جن ناموں کے ذریعے انہیں کچھ صفات دے دی گئی، حالانکہ ان کے اندر ایسی کوئی صفت نہیں تھی۔ مثلا ہم اپنی زبان میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، داتا کہا جاتا ہے۔ داتا کا کیا مطلب ہے؟ دینے والا، جیسے عربی میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ وہاب استعمال ہوتا ہے، بہت بخشش کرنے والا، عطا کرنے والا۔ یہ کھلا کھلا شرک ہے۔ پھر اسی طرح گنج بخش، خزانہ دینے والا، اسی طرح کچھ اور نام ہے، مثلا غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے فریادیں سننے والا، اور اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا۔ تو کون ہے جو سب سے بڑا فریادیں سننے والا ہو؟ فریادیں سننے والوں میں بڑا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو جب ہم کسی انسان کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں یا اس کو یہ نام رکھ دیتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کی اور مثالیں بھی بہت پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بتوں کی کچھ حقیقت نہیں، یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی داتا ہے، یا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی مشکل کشا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کوئی حاجت روا ہے۔ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ اَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداش سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عرش والے سفارش نہ کر سکے تو دنیا والے کیا کر سکیں گے۔ اصل میں مشرکین عرب کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ جس میں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کے نام پر بہت کچھ نظر و نیاز کرتے، ان کو دیویاں مانتے، ان کو خوش کرتے اور یہ سمجھتے کہ وہ اللہ کیا ہماری سفارش کرائیں گی۔ یہاں پر اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ آسمانوں میں بہت سے مقرب فرشتے ہیں لیکن وہ کسی کی سفارش کرانے پر قادر نہیں جب تک اللہ ان میں سے کسی کو اجازت نہ دے، اور جس کے لیے اجازت نہ دے اور ان کی شفاعت سے پھر راضی نہ ہو جائے۔ یعنی اگر کسی کو اجازت مل بھی جائے شفاعت کرنے کی تو بھی ضروری نہیں کہ اس کی شفاعت سنی جائے۔ تو یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جائے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سفارش سے راضی ہی نہ ہو، اس کے حق میں راضی نہ ہو۔ اس لیے صرف شفاعت پر امید لگا کر بیٹھ رہنا اور خود کچھ نہ کرنا یہ اپنے آپ کو دھوکا دینا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ شفاعت ہے نہیں، شفاعت برحق ہے، شفاعت ہے، لیکن شفاعت مشروط ہے۔ مشروط کا مطلب کیا ہے؟ کہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے، کہ کون اس کا مستحق ہے، کون کر سکتا ہے، کس کے حق میں کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایک شفاعت اگر ہے تو اس کی وجہ سے ہر ایک کا کام بن جائے گا، نہیں۔ جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کسی بڑے سے بڑے انسان کی سفارش کرواتے ہیں، بڑے سے بڑے انسان کا بیچ میں نام لاتے ہیں لیکن آپ کا کام پھر بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے سے بڑا انسان آپ کے لیے سفارش کرے، مثلاً بعض انسانوں کو، انبیاء وغیرہ کے علاوہ بعض عام انسانوں کو بھی کوئی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ مثلاً جس خاندان میں کوئی حافظ ہو تو اس کے کچھ افراد کے لیے شفاعت کی بات آتی ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ حافظ شفاعت کرے اور اس کی سنی نہ جائے۔ یعنی اس کے لیے تو آنر ہے اس کی ایک نیکی کی وجہ سے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات سن بھی لی جائے اور مان بھی لی جائے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. بس اپنی کافی نفس کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. یعنی بجائے اس کے انسان کی توجہ اس بات پر ہو کہ اپنی نیکیوں کا تذکرہ اور شہرت کرتا پھرے، انسان کی فکر اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ اور کرنے والا کیا ہے. یعنی انسان ان چیزوں کی طرف نظر کم رکھے جو اس نے کر لیا ہے، اس راستے کو دیکھتا رہے جو باقی رہتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، اگر وہ صرف اس کا خوش ہو جائے کہ اتنا سفر ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس کو منزل تک پہنچنے میں مدد نہ دے. عقل مند مسافر کون ہوتا ہے جس کی نظر اس سے زیادہ ہوتی کہ باقی کتنا رہ گیا ابھی اور مجھے کتنے گھنٹے میں اس کو طے کر لینا چاہیے. وہ شخص زیادہ بہتر طور پر منزل کو پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر ایک شخص یہ کہے کہ ہاں میں اتنے 100 میل کر چکا ہوں اب تو مجھے فکر کی ضرورت نہیں اور وہیں پر ریلیکس کر لے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت مقرر تک اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکے. تو بالکل اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی یہ دیکھنے کی بجائے کہ ہم کیا کر چکے ہیں، یہ دیکھنے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور آئندہ کیا ہونا چاہیے. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا کہ راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے، یعنی کوشش کی ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی، یعنی قیامت کے دن انسان کی کوششوں کو پرکھا جائے گا کہ اس کی کوشش کتنی تھی. یعنی صرف عمل کے بل کو ہی نہیں دیکھا جائے گا، اس کے پیچھے جو ایفرٹ انسان نے کی اسے بھی دیکھا جائے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص بڑی سے بڑی کوشش کرتا لیکن اس کا کچھ آؤٹ پٹ نہیں ہوتا، کوئی اس کا خاص نتیجہ نہیں نکلتا. دنیا کی نظروں میں تو ہو سکتا ہے وہ شخص بڑا ہی ناکام ہو جس نے ساری زندگی محنت کی اور نتیجہ کچھ نہ نکلا. مثلاً آپ دیکھتے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا تن من دھن سب کچھ لگایا، لیکن ایک گھر کے سوا کوئی مسلمانوں کا گھر نہ تھا پوری بستی میں. سال ہر سال کی تبلیغ کے بعد نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ 950 سال تبلیغ کی، پھر بھی چند لوگوں کے سوا کچھ مسلمان نہ ہوئے. تو کیا صرف اس بنا پر ان کا اجر کم ہو کہ ان کے ساتھ چند لوگ آئے ہیں؟ نہیں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کے پیچھے ان کی کوشش دیکھی جائے گی کہ انہوں نے کیا کیا. اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ سکسیزفل ہو، یعنی دنیا میں اس کو خوب ملا ہو نتیجہ چھوٹی سی کوشش کا، کیونکہ بعض لوگ چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں اور رزلٹ بہت اچھا سامنے آ جاتا ہے. تو کسی کو اپنے بڑے عمل کو اور دنیا میں بڑے نتیجے کو دیکھ کر بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ہی کے پاس جا کر اصل فیصلہ ہوگا کہ حقیقی معنی میں کامیاب کون ہے اور کس کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی ہے. بعض اوقات ہم ہزاروں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے وہ نیت تو خلوص نہیں ہوتا، وہ جذبہ نہیں ہوتا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ نہ ہو. اور ایک شخص جس نے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ خرچ کی ہو، جو اس نے بڑی ہی محنت سے کمائی تھی، اس کا اجر کئی گنا اس کے لیے زیادہ ہو. اس لیے دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر موقع ملے کرنے کا تو اسے کبھی چھوٹا نہ سمجھے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اخلاص کی دعا کرے. مثلاً جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر اپنا پورا گھر اٹھا لائے تھے، اگر تمہارا آدھا گھر اٹھا لائے تھے، حضرت عثمان نے اتنا مال دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کو اچھال رہے تھے، فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی چیز نقصان نہ دے گی۔ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے بھی ایک بڑی اماؤنٹ خرچ کی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جس نے ساری رات یہودی کا کنواں چلایا تھا اور اس پر اس کو صرف ایک مٹھی بھر کھجوریں ملی تھی، اب وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے خوشی سے اس کو قبول کیا اور سارے مال کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا یہ سارا ایک طرف اور یہ ایک مٹھی بھر کھجور ایک طرف، کیونکہ پوری رات اس شخص کی لگی، اس کی ساری زندگی کی کمائی مٹھی بھر کھجور تھی، اس کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن اس کا اخلاص تھی، اس کی محبت تھی۔ اللہ کے ہاں اماؤنٹ نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، اس کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ کس شخص نے کس محنت کے ساتھ، کس لگن اور کس جذبے کے ساتھ کیا کیا۔ اور دیکھنے میں ایک بیج جدائی کا چھوٹا ہوتا ہے بہت، لیکن کتنا بڑا پودا اس سے نکل آتا ہے، ایک دانا چھوٹا سا ہوتا ہے، کتنا بڑا درخت بازو کا اس سے نکل آتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کوئی چھوٹی سی کوشش آپ کی کتنا رنگ لے آئے، اصل چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوشش کرتا رہے انسان اور اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا رہے۔ ثم يجزاه الجزاء الاوفى، اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، اللہ کے ہاں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ وان الى ربك المنتهى، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، کوئی کوشش کرے یا نہ کرے واپسی سب کی وہی ہے۔ وانه هو اضحك وابكى، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، یعنی حتیٰ کہ انسان کا ہنسنا اور رونا بھی اللہ کے اختیار میں ہے نا، اصل مالک اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی مراد اس سے لٹرلی ہنسنا رونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد خوشی اور غم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ آؤٹ آف نتھنگ خوش ہونے لگتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے سے بڑا کام کر کے آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، تو کیا وجہ ہے؟ اگر خوشی کا سب رشتہ یا خوشی کی ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو پھر تو ہم ہر وقت اسے لگائے رکھتے، جیسے وہ بچوں کو کھلونا ہوتا ہے نا چابی بھر کے چلاتے ہیں، تو یہ چابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی اور کے پاس ہے، ہمارا کام کیا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ اس سارے موضوع کا اصل مقصود کیا ہے؟ کوشش، محنت، سٹرگل، کرتے جاؤ کرتے جاؤ، نتیجہ اللہ سے چھوڑ دو، دنیا میں آنے والے چھوٹے نتیجے سے بھی مایوس نہ ہو اور بڑے نتیجے پر بھی بھول نہ جاؤ اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، اور ایک بول سے جب سے وہ تبکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی سے جنما ہے، یعنی جس طرح پہلی مرتبہ اس نے پیدا کر لیا جبکہ کوئی مثال نہ تھی اس سے پہلے، اسی طرح وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر لے گا جبکہ اب تو مثال بھی موجود ہے۔ اور یہ کہ اسی نے کمی کیا اور جائیداد بخشی، یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے، شعرا آسمان کا روشن ترین ستارہ ہے، اہل عرب جو تھے وہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کے پاس قبائل جیسے خزاع کا قبیلہ جو تھا۔ اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو تباہ کیا کیونکہ وہ پہلی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور انہی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا کا پھر چھا دیا ان پر جو کچھ تھے وہ تم جانتے ہو کیا چھا دیا، بغشا ما بغشا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا، فبأي آلاء ربک تتمارا، بس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا۔ یہ ایک تنبیہ ہے، پہلے آئی ہوئی تنبیہ ہاتھ میں سے ہے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ اسجدوا للہ واعبدوا۔ سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند ڈھک گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرضی کی طرف اشارہ ہے، شق القمر کی طرف۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں وہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، یعنی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو شک ہوتے دیکھا لیکن پھر بھی نہ مانے، کہنے لگے ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ رہی تھی، یہ تو جادو ہے۔ انہوں نے بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. یہ انسان جھٹلانا کیوں چاہتا ہے؟ کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدل کر عطم پورا کرتی ہے. مگر تم بھی ہاتھ ان پر کارگر نہیں ہوتی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا, لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں, پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. اور وہی منکرین اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے. انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے, اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا, اب تو ان سے انتقام لے. انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. تب ہم نے مجھ سے دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا, اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تخت اور کیلوں والی پہ سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی. لمن کان کفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا, تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب, کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان دریا بنا دیا, پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا, پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن اگر سے گہرے معنی کی کتاب ہے مگر اس کے انداز بیان میں ہر درجہ کلیئرٹی ہے, اس لیے ہر شخص کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. ہائیلی ایجوکیٹڈ شخص کے لیے بھی اور ٹوٹلی ان پڑھ شخص کے لیے بھی. اور یہ ایک معجزہ ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں کہ جس کو ایکسٹریملی ڈفرنٹ لیول رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. یعنی قرآن کی باتیں سب کی سمجھ میں آتی ہیں. آپ نے جھٹلایا, کذبت عادن فکیف کان عذابی ونذر. تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہن نحوست کے دن سب طوفانی ہواؤں پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے, پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بار بار پکارا جا رہا ہے, کس کو پکارا جا رہا ہے, کس کی بات ہو رہی ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے, ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے, کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں, اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ یہ بھی انسانوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی رہی ہے کہ عموماً وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بات کہی کیا جا رہی ہے, وہ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں کون رہا ہے. اگر وہ کہنے والے کی شخصیت سے متاثر ہے تو اس کی بات بھی لے لیں گے, اور اگر اس کی پرسنالٹی ان کے نگاہوں میں نہیں رہتی تو اچھی سے اچھی بات کو بھی زیرو کر دیں گے. ایسا کرنے سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور طریقہ کیا تھا کہ آپ ہر ایک کی بات سے توجہ دیا کرتے تھے. روایات میں آتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل کوئی ضعیف بڑھیا, بالکل ایک معمولی سی خاتون آپ کو راستے میں روک لیتی اور اپنی کہانی سناتی اور آپ اس کی بات سنا کرتے تھے. ہر ایک کے لیے آپ نرم دل تھے, نرم مزاج تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو دوست بنا لیا, اور آج ہماری سختی کی وجہ سے اپنے بھی بھاگ جاتے ہیں, دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں. آج کے مسلمانوں میں اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ بہت بڑا فرق ہے. نہیں, بلکہ یہ پہلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کلیے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پہلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دو کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ بارے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کیسے کریں گے؟ پڑھیں گے تو، سنیں گے تو، اور اگر بند کر کے رکھ دیا تو نصیحت تو نہیں ملتی۔ آپ ایمانداری سے اپنی زندگی پر غور کیجئے، کیا ہر روز ہمیں کسی نصیحت اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا ہر روز ہماری زندگی میں کوئی نیا مسئلہ نہیں ہوتا؟ کیا ہر روز ہماری زندگی میں ایک نئی الجھن نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کا قرآن پاک سے ایک مستقل تعلق اور رشتہ رہے تو نتیجہ کیا ہوگا، اس پر کیا ہوگا؟ کہ جب آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ رہے گا تو ہر روز آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے نیا مسئلہ آیا تو نئی نصیحت آ گئی، ہر روز کے لیے مسائل کا جواب آ گیا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پکڑاؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چپ خوب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو عذاب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ صاف ہے، یعنی بڑی کڑوی گھڑی ہوگی، بہت سخت گھڑی ہوگی۔ یہ مجرم در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اور ان کی عقل ماری گئی ہے، جس روز یہ منہ کے بل آدمی گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ انا کل شیئن خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم جہاں جو چیز چاہی بنا دی۔ مثلا زمین کے اندر چاند کا جو آربٹ ہے اور اس کا حجم یعنی ماس اس انداز سے برقرار رکھا کہ زمین پر اس کی کشت شکل کے برے اثرات مرتب نہ ہو اور انسان زمانے کے گزرنے کا حساب بھی کر سکے۔ اب دیکھیں ایک ہی چاند ہوتا ہے نا، اور کس طرح پہلی تاریخ کو آپ کو ایک طرح نظر آتا ہے، دوسری کو تیسری کو تک چودہ تاریخ کو، اور طرح پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ شیپ بدلتا بلکہ جگہ بھی بدل لیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ کیا کسی اندازے کے بغیر ہی ایسے اچانک ایک چاند بنا کے چھوڑ دیا گیا کہ جہاں چاہے گھومے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہم اسے اتنا فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ چاند کی جو کرنیں ہیں اور اس کے اندر سے جو ریز نکلتے ہیں اسے عمروں کا اثر انداز ہوتی، اگر وہ ذرا بھی اور قریب آ جاتا تو اتنا طوفان ہوتا سمندروں میں کہ زمین پہ رہنا انسان کا مشکل ہو جاتا، یعنی اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر ولقد اهلکنا اشیاءکم فہل من مدکر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکا کے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. ان پچھلے قوموں نے جو کام کیا ہے ایک ایک چیز ریکارڈ کی گئی ہے، پوری دوائیاں موجود ہیں. ایسا نہیں کہ ان کے مر مٹنے کے ساتھ ان کے نام اعمال بھی ختم ہو کر رہ گئے. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، سچی عزت کی جگہ. عند ملیک مقتدر، بڑے جی اقتدار بادشاہ کے قریب. دنیا میں کسی بھی بڑے انسان سے تعلق رکھ کے انسان بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اصل خوشی ان کو نصیب ہوگی جنہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا. سورة الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. اور اس کی رحمت کا اظہار کس طرح ہوا؟ اس قرآن کے ذریعے کہ اس نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بھٹکنے کے لیے، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب بھیجی، اور قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، اور پھر اس کو سکھایا، اس کی تعلیم دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تعلیم لوگوں کو دی، اور پھر ہر دور میں ایسا انتظام فرمایا کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس کی تعلیم لیتی چلی جائے. یعنی کتاب بھیجنے کے بعد ایسا نہیں کیا کہ وہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے، یہ سمجھانے کا کوئی انتظام ہی نہ ہو، اس نے سمجھنے کے لیے اس کو آسان بھی کیا. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا. انسان کی جو بولنے کی قوت ہے، اسی بنا پر انسان دوسرے تمام جانوروں میں ممتاز ہے. مثلاً آپ دوسرے حیوانات کو دیکھیے، ان میں بعض طاقتیں انسان سے بہت بڑھ کر ہیں. کسی کی سننے کی حس بہت زبردست ہے، کسی کی دیکھنے کی بہت تیز ہے، سینکڑوں میل دور تک وہ دیکھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ جانوروں کے اندر جسمانی قوت بہت زیادہ ہے، کوئی کچھ اڑ سکتے ہیں، کچھ تیر سکتے ہیں، کچھ پانی کے اندر رہتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی جو قوت دی ہے، اور جس طرح وہ اس صفت کی وجہ سے ممتاز ہے، یہ قوت دوسرے جانوروں کے پاس نہیں ہے. اب کہیں گے نہیں کچھ طوطے بھی بول لیتے ہیں، یا فلاں جانور کو بھی بولنا سکھائیں تو کچھ سمجھ لیتا ہے. نہیں، طوطا صرف ریپروڈیوس کرتا ہے، جو آپ کہتے ہیں وہی کہتا رہتا ہے، اپنی عقل سے کم ہی کچھ بولتا ہے، اسی کی سنائی باتیں بے معنی طریقے سے دہراتا رہتا ہے. لیکن انسان کے بولنے اور طوطے کے بولنے میں بہت فرق ہے. علمہ البیان، اپنے ناقص ضمیر کا اظہار، اپنی خوشی، اپنا غم، اپنا غصہ، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی عقل اور سوچ، جو کچھ انسان سیکھتا ہے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں سے، اپنے دماغ سے جو کچھ سوچتا ہے، ان سب کا ایک وے آؤٹ دیا گیا کہ احسن طریقے سے جو کچھ تمہارے اندر ہے اسے دوسرے تک پہنچاؤ، اور دوسرے کو بھی سکھانے اور دوسرے تک بات پہنچانے کو پھر اس ذریعے کو استعمال کرو. اب دیکھیں کہ اگر ہم بہت کچھ جانتے ہوتے اور ہم بول نہ سکتے ہوتے، بتا نہ سکتے ہوتے، تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ غم میں بھرے ہوتے ہیں اور آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں، آپ کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا، اس وقت کتنی دردناک کیفیت ہوتی. اسی طرح جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں اور آپ بول سے بتا نہیں سکتے کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے، تو اس وقت یہ کتنا پینفل ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر عام زندگی میں بھی انسان اپنی بات کو بتا نہ سکتا، بول کے سمجھا نہ سکتا، تو اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی. اور یہی بولنا جو ہے، اس سے انسان کی صلاحیتیں جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہیں. انسانوں کے درمیان بہترین تعلقات جو ہیں وہ اچھی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور عموماً خرابی وہاں ہوتی ہے جہاں ریکٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے یا اچھی کمیونیکیشن نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیں جو بولتی کیا ہے زبان، یہ زبان بکرے کے منہ میں بھی ہوتی ہے، بلی کے منہ میں بھی ہے، جب وہ چاٹتی ہے بہت سی چیزوں کو. بہت خوبصورت زبانیں ہیں کئی جانوروں کی، لیکن حلق بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتے، وہ اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح انسان کرتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ ان بولیوں میں بھی کتنے رنگ ہیں، کتنی مختلف زبانیں ہیں، کتنے ڈائلیکٹ ہیں، کتنے مختلف طریقے ہیں بولنے کے، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ خود بخود تو نہیں ہوا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک جنریشن دوسری جنریشن سے سیکھتی چلی جاتی ہے. بچہ جو کچھ بولتا ہے وہ کسی اسکول میں نہیں بھیجا جاتا، وہ ماں سے اور گھر میں ہی جو کچھ دوسرے انسانوں سے سنتا ہے وہی بولتا ہے۔ یعنی کتنا بہترین سسٹم بھی رکھا تھا بولنے کے لیے، پر کان دیجیے، پر کان نہ ہوتے اور ویسے کہا جاتا کہ بولو تو بولنا ممکن نہ ہوتا۔ الرحمن، بہت مہربان، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا۔ اس جگہ پر ہم سب کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ جس رب نے ہمیں زبان دی ہے، بولنا سکھایا ہے، اس سے ہم اپنی مرضی کی باتیں تو بہت بولتے ہیں، لیکن اس زبان کو اس کے ذکر میں کتنا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی اس کتاب کو پڑھنے میں کتنا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہاں انڈائریکٹلی اشارہ کیا مل رہا ہے کہ اللہ والقرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، کیونکہ تعلیم دینے میں بھی تو زبان کا استعمال ہوتا ہے نا، سن کر اور پھر آگے بولنا اور پہنچانا اور اس سلسلے کو قائم رکھنا، اس کے لیے ہم اپنی زبان کو کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی اگر انسان اسی نعمت پر شکر ادا کرے، اگر میں ایک جانور ہوتی مثلا تو میں قرآن کی تلاوت نہ کر سکتی تھی، قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی، اور قرآن کے بغیر دل کیا ہوتا ہے، اجڑے ہوئے گھر کی طرح، وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے، ایک ویرانے گھر کی طرح ہے جس میں کبھی کوئی بسا نہ ہو، جس میں کوئی رہتا نہ ہو، ایک وحشت والا دل ہے۔ تو قرآن کے پڑھنے کے ذریعے، اور آپ اس کو تجربے کے طور پر ایز اے تھراپی یوز کریں، شدید غصے میں، شدید غم میں، شدید جذباتی کیفیت میں، جب آپ کسی سے ڈس ایگری کر رہے ہوں یا آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہو، اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں، فوراً قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اگر ود ان 15 منٹ آپ ٹھیک نہ ہو جائیں، یعنی اتنی شفا ہے اس کتاب کے اندر، اتنی طاقت ہے اس کتاب کے اندر، لیکن اس وقت ہم غصے میں آ کر، غم میں اور مختلف کیفیات میں کیا کرتے ہیں، کبھی کسی کو سلواتیں سناتے ہیں، کبھی بڑبڑاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی گالی گلوچ کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ آگ اور بھڑکتی اور بھڑکتی اور بھڑکتی، چین نہیں پاتا انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتایا، اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے، تو خاموش ہو کے وہ جگہ چھوڑ کر جا کے کھولے اللہ کی کتاب، رونا آتا ہے تو روئے، بولنا چاہتے تو اس کو بولے، اور پھر اپنے آپ کو خود پر رکھ لیں۔ بہترین تھراپی ہے، بہترین،